بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دعوة غور وفكر إنما يتذكر أولو الألباب كدرس جاري ہے، وہ ہماری بات دیوبندیت پر ہو رہی تھی، اور پچھلے درس سے یا اس سے پہلے والے درس سے ہم نے آغاز کیا جو دیوبندیت کے اہم بنیادی اصول عقائد و نظریات ہیں ان کا رد، اور جو شبہات و غلط فہمیاں ہیں ان کا ازالہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ درس جاری ہے. پچھلے درس کے لحاظ سے چند اعتراضات ہیں. اس سے پہلے کہ میں آج کے درس آغاز کروں، درس کا آغاز کروں، بعض لوگوں کے کچھ اعتراضات آئے ہیں، تو آج کے درس میں دو چیزوں کا بیان ہوگا. نمبر ایک، جو اعتراض ہیں وہ کیا اعتراضات، ان کا کیا جواب ہے. نمبر دو، اگلے مسائل جو ہیں نظریات ان کا رد، وہ جو اگلی غلط فہمیاں ہیں ان کا جواب انشاءاللہ دیتے ہیں. تو جو اعتراضات ہیں، جو پہلا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو عقیدہ بیان کیا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، عقیدہ طحاویہ کے شرح ابن ابی العز حنفی کی شرح سے، تو کچھ لوگوں کا یہ اعتراض تھا کہ یہ عقیدہ جو ہے امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تو نہیں تھا، یہ عقیدہ ابن ابی العز حنفی کا جو میں نے منسوب کر دیا امام ابو حنیفہ کی طرف، اور اس میں میں نے ناانصافی کی ہے. یہ اعتراض تھا. اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ابن ابی العز حنفی رحمت اللہ علیہ، جن کی وفات سن 792 ہجری میں ہوئی ہے. امام ابو حنیفہ کی وفات کب ہوئی؟ 150 ہجری میں، تقریباً 800 سال کا فرق ہے. تو یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا اعتراض یہ تھا. تو جواب میں پہلی بات تو یہ ہے کہ معاذ اللہ کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایسی بات منسوب کریں جو انہوں نے نہ کہی ہو، یا ایسے عقیدہ منسوب کرے جو ان کا نہ ہو، کیونکہ یہ بہتان ہے کسی پر، اور بہتان تو ویسے جائز نہیں ہے، عوام الناس پر بھی جائز نہیں، اور علماء پر تو ویسے بھی زیادہ گناہ کا باعث ہے. میں نے ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح العقیدہ الطحاویہ سے عبارت نقل کی تھی کہ یہ ہمارا اور ہمارا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے، اور ان کے اصحاب قاضی ابو یوسف اور محمد حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین. پہلی بات تو یہ ہے، یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کا ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں لے کے آیا، یہ آپ کے حنفی عالم ابن ابی العز حنفی عالم ہے، ان کے نام کے ساتھ ان کی ہر تصنیف میں ابن ابی العز حنفی لکھا ہے، یاد رکھیں. تو آپ کے حنفی عالم نے یہ فرمایا ہے کہ یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کا ہے، میں نے وہی بات نقل کر دی ہے. دوسرے نمبر پہ امام ابو جعفر طحاوی، جو عقیدہ طحاویہ کا مصنف ہے، جن کی وفات سن 321 ہجری میں ہوئی، انہوں نے بھی اپنے عقیدہ کے آغاز میں جب یہ عقیدہ لکھا، انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ یہ میرا عقیدہ ہے اور امام ابو حنیفہ کا، اور ان کے اصحاب، ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف اور محمد حسن الشیبانی رحمۃ اللہ اجمعین کا عقیدہ ہے. یہ بھی حنفی عالم ہے، امام ابو جعفر الطحاوی جو ہے یہ حنفی عالم ہے. تو یہ بھی انہوں کی بات کو میں نے صرف کوٹ کیا اور بیان کیا، اپنی طرف سے کچھ بیان کیا میں نے کچھ اپنی طرف سے بیان نہیں کیا. تیسری بات یہ ہے، اگر یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کا نہ ہوتا رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ نے اپنایا کیوں نہیں؟ پھر اگلے عقیدہ جو میں نے بیان کیا ہے پچھلے درس میں، کیونکہ اعتراض کرنے والے اس لیے اعتراض کیا کہ یہی تو وہابیوں کا عقیدہ ہے، جو کو ہم وہابی کہتے ہیں نا، وہ ہمیں کہتے ہیں یہ وہابی ہیں. جو عقیدہ میں نے بیان کیا وہی عقیدہ ہے جن کو وہ سمجھتے ہیں وہابیوں کا عقیدہ ہے. تو اس طرح سے امام ابو حنیفہ بھی تو وہابی ہو جاتا ہے نا. اعتراض کروانے اس لیے اعتراض کیا ہے کہ یہ امام صاحب کا عقیدہ نہیں ہے، یہ آپ اپنی طرف سے بیان کر رہے تھے. تو میں اس شخص جس نے اعتراض کیا ہے گزارش کرتا ہوں کہ آپ عقیدہ طحاویہ کی متن پڑھیں، سب سے پہلے سطر میں کیا فرماتے ہیں، وہ پہلے پہلے سطر میں. اور ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کی شرح سب سے شروع میں آغاز میں انہوں نے کیا لکھا ہے، ان کے مقدمے میں یہ بات موجود ہے کہ یہ عقیدہ امام حنیفہ ان کے شاگردوں کا ہے. تو آپ ان کی طرف رجوع کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے آپ کے اپنے علماء نے یہ بات بیان کی یا نہیں. پھر اگر یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کا نہ ہوتا جو میں نے بیان کیا ہے، آپ لوگوں کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، آپ کے علماء کو المحند المفند میں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم فروع میں حنفی ہیں اصول میں اشعری ہیں. اپنے اصل عقیدہ امام ابو حنیفہ کا لیا کیوں نہیں، الا یہ کہ ان کا عقیدہ وہ نہیں جو آپ کا عقیدہ ہے. آج جو عقیدہ دیوبندیوں کے آج موجود ہے، اگر یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ کا ہوتا تو پھر آپ یہ کہتے کہ ہم اصول میں حنفی ہیں. کیا ضرورت پڑتی ہے آپ لوگوں کو آپ کہ آپ یہ کہیں کہ ہم فروع میں تو حنفی لیکن اصول میں اشعری ہیں، کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ آپ لوگوں نے اپنایا نہیں. اپنایا ہو تو کس کا عقیدہ؟ ابو حسن اشعری کا اور ابو منصور ماتوریدی کا. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اپنی تصنیف ہے الفقہ الاکبر کے نام سے، اور اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا عقیدہ موجود ہے، اور فقہ الاکبر سے بعض جملے ابن ابی العز حنفی نے اپنی شرح میں بھی بیان کیے ہیں، اور عقیدہ طحاویہ والے نے بھی اس کو بیان کیا ہے. اور میں نے صرف ایک ہی کتاب کو اس لیے چنا، عقیدہ طحاویہ کی شرح کو، تاکہ نمبر ایک اس میں تفصیل زیادہ ہے، نمبر دو ہمارا وقت بچ جائے گا بیان کرنے میں، اور اگر میں دونوں کتابیں یعنی عقیدہ طحاویہ اور اس کی شرح کو بیان کرتا یا اس میں سے عقائد کو لیتا پھر فقہ اکبر کو بیان کر اس میں سے عقیدہ لیتا تو مجھے تو پانچ درس اور لگ جاتا صرف عقیدہ بیان کرنے میں. تو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہو جاتا، پھر اس کے جواب میں بھی اتنا وقت لگ جاتا. تو میں نے اختصار کے طور پر کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. فقہ اکبر کو میں جانتا ہوں، مجھ سے مخفی نہیں ہے، میں نے پڑھی ہے، فقہ اکبر بھی پڑھی ہے میں نے. مختصر سا رسالہ ہے امام ابو حنیفہ کا، اور یہ فقہ اکبر عقیدے کی تصنیف امام ابو حنیفہ کی، اور یہ موجود ہے احناف کے ہاں بھی موجود ہے، ان کی شرح بھی لکھی گئی ہے، اور شروحات ملا علی قاری نے بھی اس کی شرح لکھی ہے، شروحات موجود ہیں احناف کے ہاں، فقہ اکبر بھی شرح موجود ہے. دیکھیں تعجب کی بات یہ ہے، فقہ اکبر سند کے ساتھ موجود ہے، آج امت میں فقہ اکبر کی سند موجود ہے. فقہ اصغر جو عام فقہ ہے، جس کو فروع سمجھتے ہیں، جس کو فروع کہتے ہیں، اس کا کوئی سند موجود نہیں ہے. جو چیز سند سے موجود ہے آپ اس کو نہیں لیتے، اور جو بغیر سند کے موجود ہے فقہ اصغر آپ اس کو لے لیتے ہیں. یہ کوئی انصاف ہے؟ اب میں آپ سے انصاف چاہتا ہوں. جس نے اعتراض کیا، بات واضح ہو گئی ہے کہ میں نے تہمت نہیں لگائی، نہ کوئی غلط بات منسوب کی امام حنیفہ کی طرف. یہ عقائد ان کے ہیں، آپ کے علماء نے اس کی گواہی دی ہے. اب میں آپ سے ایک انصاف چاہتا ہوں. جب آپ کو علم ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ عقیدہ جو ہے صحیح منسوب ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، اور فقہ اکبر بھی ان کی تصنیف ہے، اور سند سے ثابت ہے آپ لوگوں کے علماء کے نزدیک فقہ اکبر کی سند صحیح سند ہے، اور فقہ اکبر کی سند ایک روایت سے نہیں ہے. امام حنیفہ کے بیٹے حماد بن ابی حنیفہ ایک سند میں ہے، اور دوسری سند مطیع بلخی کی ہے، اور تیسری سند بھی ہے. تو مختلف سند سے یہ فقہ اکبر موجود ہے، جس کو آپ نے ترک کر دیا اور چھوڑ دیا. تو میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں انصاف کرنے کی. جب آپ کو علم ہوگا کہ امام حنیفہ کا یہ عقیدہ ہے جو کہ کتاب سے ثابت ہے، جس کی سند بھی موجود ہے، تو آج اس کو اپنا لیں. اور جو عقیدہ آپ کے آج آپ کے نزدیک جو صحیح ہے, امام ابو الحسن اشعری کا عقیدہ جس کو آپ صحیح سمجھتے ہیں, آپ کو علماء صحیح سمجھتے ہیں, اسی پر آپ نے اپنے دنیا اور آخرت کی کامیابی مرتب کر دی ہے اور اس کو کامیابی کا ایک ذریعہ بنایا ہے, اس کو آج چھوڑ دیں. اس لیے کیونکہ امام ابو الحسن اشعری خود اس عقیدے سے توبہ کر چکے تھے, اور جتنے بھی معتبر علماء اشاعرہ میں سے جتنے معتبر علماء آئے, چوٹے کے علماء نے توبہ کر لی ہے. جیسے میں پہلے بیان کیا تھا اشعریت کے درس میں کہ فخر الدین الرازی نے توبہ کر لی, ابو المعالی جوینی نے توبہ کر لی, اور یہ چوٹے کے علماء ہیں اشاعرہ کے, ان سب نے توبہ کی ہے. تو آپ کو توبہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ وہ عقیدہ اپنائیں جو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا. فقہ اکبر جو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے, اور ہم یہی کہتے ہیں کہ امام حنیفہ کی, جب وہ خود کہتے ہیں, ایک شخص کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے, میں کہوں گی آپ کا گھر نہیں ہے. جب احناف کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی تصنیف ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, احناف کہتے ہیں امام حنیفہ کی تصنیف, اس کی تصدیق کرتے ہیں, تو ہم یہی کہتے ہیں جب آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ کے امام کی تصنیف ہے, اس کی سند بھی موجود ہے, آپ اس سند کو بھی صحیح سمجھتے ہیں, تو اس کو چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ میرے کہنے کا یہ مقصد ہے. باقی ان کی اپنی تصنیف ہے یا نہیں, یہ بات کی بحث ہے. جب آپ کے نزدیک یہ عقیدہ فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کا اپنا عقیدہ ہے, آپ اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں, مخالفین اگرچہ اس کا انکار کرتے ہیں, ان کی بات نہیں کرتا میں اس کی بات کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس عقیدے کو مانتے ہیں, امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ان کی اپنی تصنیف ہے, تو اس کو ترک کیوں کر دیتے ہیں, پھر چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ الا یہ کہ اپنے اندر کوئی اور وجہ ہے, اور کہیں یہ وجہ ہمارا نفس نہ ہو, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شدید وعید نازل فرمائی, افرائی تھے ہمارے تخت الہ ہوا, اللہ تعالیٰ آگاہ کر دیا کہیں یہ نہ ہو کہ انسان اپنے ہوا کو اپنا خدا بنا لے, اپنا الہ بنا لے, اپنا معبود بنا لے, جو ہوا نفس اس کو کہتی رہے اسی کے پیچھے چلتا رہے. اور قرآن اور سنت اور سلف صالحین کا راستہ, صحابہ کرام کا راستہ, اماموں کا راستہ, محدثین کا راستہ, اس کی ضرورت نہیں, اس کو چھوڑ دے. یاد رکھیں, صراط مستقیم صرف ایک ہی ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے, اور وہی راستہ ہے جو صحابہ کرام کا راستہ ہے, راستہ تھا, تابعین کا راستہ تھا, سلف صالحین کا راستہ تھا, اور آج بھی وہ راستہ موجود ہے. آج اس کو اپنا لیں اور دنیا آخری کامیابی حاصل کر لیں. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تقلید شخصی کا رد نہیں کیا, یہ میں نے بہتان لگایا ہے امام ابو حنیفہ پہ کہ انہوں نے تقلید شخصی کا رد کیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ہم کسی امام پہ تہمت لگائیں یا بہتان لگائیں. میں نے جب یہ بات بیان کی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی ابو یوسف کو منع فرمایا کہ جو میں کہتا ہوں وہ سب کچھ نہ لکھا کرو, اور جتنی بھی روایت میں نے بیان کی اس دن وہ میں نے صحیح سند سے بیان کی, یعنی یہ جتنی روایت میں نے بیان کی اس کی سند صحیح ہے. یہ کہاں سے ملے کہ اس کی سند صحیح ہے؟ میں نے دونوں باتیں بیان, نمبر ایک یہ عبارات اور جملے سارے جو امام ابو حنیفہ کی طرف میں نے منسوب کیے ہیں, اور یہ میں نے کہا کہ ان کا فرمان ہے, اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقلید شخصی کے وہ مخالف تھے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصنیف صفۃ الصلاۃ کے مقدمے میں یہ روایات بیان کی ہیں, اور انہوں نے فرمایا کہ ان کی سند صحیح ہے, اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس عصر کے دور حاضر کے معروف محدث ہیں جو جانتے ہیں جرح و تعدیل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں, یہ ان کا تخصص ہے، ان کا اپنا فیلڈ ہے، جرح تعدیل کے معاملے میں کون سی روایت صحیح ہے کون سی روایت ضعیف ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ روایت جو ہے امام ابو حنیفہ سے صحیح ثابت ہے. نمبر دو، میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ کے اپنے علماء کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے، حنفی علماء نے بھی اپنی تصانیف میں ان روایات کو بیان کیا اور ان کے نزدیک بھی ان کی سند صحیح ہے. تو میں نے مثال کے طور پر بیان کیا تھا، ابن عابدین نے یہ روایت بیان کی ہے اپنے حاشیے میں، بحر الرائق ان کی تصنیف ہے، اس کے حاشیے میں یہ روایت لے کے آئے ہیں، اور رسم المفتی میں بھی یہ روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 29 اور 32 میں رسم المفتی جو ان کی تصنیف ہے یہ چیزیں موجود ہیں. تو میں نے امام صاحب کا کوئی بہتان نہیں لگایا. ان روایات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ امام رحمۃ اللہ علیہ تقلید شخصی کے بالکل مخالف تھے. اگر تقلید شخصی کے مخالف نہ ہوتے تو کبھی امام ابو یوسف کبھی منع نہ کرتے، جو کچھ میں کہتے ہوں وہ لکھتے رہتے ہو، کل میں کچھ اور چیز دیکھتا ہوں، پرسوں مجھے کچھ اور چیز نظر آتی ہے، میں پچھلا کور چھوڑ کے ایک اور کور نیا کور لے لیتا ہوں، جو تم لکھ لیتے ہو وہ تو وہی دن بن جائے گا لوگوں کے لیے. اس نے منع فرمایا. تیسرا اعتراض تھا، اور یہ اعتراض یہ ہمارے ساتھی میں سے تھا، کیونکہ بات انصاف کی ہم سب کی بات کرتے ہیں، کہ تقلید جو ہے وہ دو قسم کی نہیں، تقلید تو صرف ایک ہی ہوتی ہے. یہ دو قسم کی تقلید کہاں سے آ گئی؟ تقلید شخصی تو جائز نہیں ہے، لیکن تقلید عام جائز ہے. حدیث علماء تو یہ بات نہیں کرتے، یہ تو نئی بات ہے ہمارے لیے. تو میں اس مختصر وقت میں اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں جو یہ چیز نہیں مانتے کہ تقلید کی دو قسمیں ہیں، آپ سلف صالحین کی تصانیف کو دیکھ لیں. شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ابن القیم اور آج کے دور کے جو معتبر علماء ہیں، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقاریر اور تصانیف تقلید کے موضوع پر آپ پڑھیں اور سنیں. کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے فتاوی میں، ان کے فتاوی میں جب تقلید کا ذکر کرتے ہیں، الا کہ یہ بھی ذکر کریں کہ تقلید عام بھی ہے اور تقلید شخصی اندھی تقلید بھی ہے. تقلید عام جائز ہے ضرورت کے وقت، اور تقلید شخصی جو ہے یہ حرام ہے، اس کی تفریق بیان کی ہے. اور یہ بھی میرا اپنا قول نہیں ہے، تو اعتراض کرنے والے نے اگر اعتراض کرنا ہے تو ان معتبر علماء پہ اعتراض کریں. میں نے ان کی تصانیف سے میں نے بیان کیا ہے، فتاوی شیخ حسین بن تیمیہ میں موجود ہے، جلد نمبر 20 میں التمذہب میں آپ پڑھیں، فتاوی بن باز رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے، مارکیٹ میں موجود ہے. آپ تقلید بلکہ جو پہلی جلد ہے عقیدے کی، آپ اس میں دیکھیں، تقلید پہ انہوں نے بات کی، تفصیل سے بات کی ہے. تو یہ علماء کے اقوال ہیں، یہ اپنی طرف سے بیان نہیں کیا. اگر آپ شیخ بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن القیم، شیخ بن باز بن عثمان، علامہ البانی کو الحدیث کو معتبر علماء سمجھتے ہیں، تو یہ ان کی تصانیف سے میں نے بیان کیا. اگر آپ ان کو علماء نہیں سمجھتے پھر آپ جانیں اور آپ کا طریقہ جانیں. اب آتے ہیں اپنے درس کی طرف. غلطی ابن تیمیہ سے ہوئی، غلطی ابن قیم سے ہوئی، غلطی شیخ بن باز سے ہوئی، غلطی شیخ بن عثیمین سے ہوئی، غلطی علامہ البانی سے ہوئی، بچتا کون ہے امت میں؟ پھر ہم ان حدیثوں کے پاس بچتا کون ہے؟ عالم کس کی ہم سنیں؟ اس موضوع پر سب نے غلطی کی ہے، پھر ہم علم کس سے لیں؟ ہم میرے بھی غلطی ایک عالم کرتے ہیں، ہمارے علماء کوئی معصوم نہیں، غلطیاں ہوتی ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن ایک ہی موضوع پر سب نے غلطی کی ہے، یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اگر امام ابن قیم سے غلطی ہوئی ہے تو اس سے غلطی کو درست شیخ بن باز آ کے آج کے دور میں آ کے غلطی کی، کتنی غلطیاں انہوں نے کی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ غلط تھی. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی آپ تصنیف المہند، ان کی تصنیف الشرح الممتع فقہ میں، انہوں نے حنبلی مذہب کی جو کتاب ہے زیادہ مستقنع، اس کی شرح لکھی ہے شرح الممتع کے نام سے، آج موجود ہے، مارکیٹ میں کتنی مسائل ایسے سامنے آئے ہیں سلام اللہ علیہ وسلم جن میں شیخ صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے امام احمد بن حنبل کے فتاوا کو ان کی رائے کو یہ بیان کیا کہ ان کا انہوں نے یہ فرمایا اس مسئلے میں ان کی یہ بات نظر ثانی کے مستحق ہے. دیکھیں ادب دیکھے علماء کے ساتھ, یہ نہیں کہا کہ غلط ہے, مجتہد عالم احمد بن حنبل نظر ثانی کے مستحق ہے اور یہاں پر غلطی ہوئی ہے, اس غلطی کی وجہ یہ تھی ان کی دلیل جو تھی وہ ضعیف تھی اور ہماری جو بات ہے وہ کیوں صحیح ہے اس کی کیا دلیل ہے. تو ایک عالم کی غلطی, یہی تو سلفیت کا راستہ ہے, ایک عالم غلطی کرتا ہے, ہمارے علماء معصوم نہیں ہے, غلطی ہو جاتی ہے اجتہاد میں, ایک عالم غلطی کرتا ہے اس کا رد دوسرا عالم ضرور کرتا ہے, دوسرا غلطی کر تیسرا عالم اس کو رد ضرور کرتا ہے, ورنہ پھر سلفیت کا مطلب کیا ہے؟ ہم کسی ایک شخص کے پیچھے نہیں چلتے, اگر ہم صرف ایک شخص کے پیچھے چلتے پھر ہمیں اور احناف اور مالکی میں کیا فرق تھا, وہ بھی تقلید شخصی کرتے وہ ہم بھی تقلید شخصی کرتے, ہمارا راز صرف شیخ بن باز ہی ہوتے, ہم نے سب ان کی سننی ہے, پھر ہم بھی آج بازی ہو جاتے, ان کی اتباع کرنے والے, ان کی تقلید کرنے والے, جو کچھ بھی کہا ہم ان کی سننی, کسی اور کی نہیں سننی, یہ ہمارا راستہ نہیں ہے میرے بھائیوں. حق اور انصاف کی بات یہ ہے جیسے ہم دوسروں کو منع کرتے ہیں تقلید شخصی سے, ہم اپنے ساتھیوں کو بھی منع کرتے ہیں کہ آپ صرف ایک عالم کی بات نہ سنیں, ہم نے ماننا ہے حق کو اور حق قرآن اور سنت میں سلف صالحین کے راستے میں, حق ہمیں کسی بھی عالم سے مل جائے قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے, سلف صالحین کے راستے کے خلاف نہیں, ہمارے سر آنکھوں پہ ہے, لیکن ہم یہ کہیں کہ تقلید کے موضوع پر شیخ سعید بن تیمیہ سے غلطی ہوئی, ان کے شاگرد سے غلطی, ابن قیم سے, آج کے دور کے معتبر علماء سے غلطی ہوئی, ان سے پہلے امام ابو حنیفہ سے غلطی, انہیں تقلید شخصی سے منع کیا نا, لیکن عام تقلید سے منع نہیں کیا, یاد رکھیں. آپ تتبع کریں علماء کے اقوال, جہاں پر منع کیا ہے, منع کس چیز سے کیا ہے, شخصی تقلید سے منع کیا ہے. امام احمد حنبل میں یہی فرمایا ہے کہ میری تقلید نہ کرو, نہ اوزائے کی کرو, نہ فلاں کی کرو, نہ فلاں کے نام لے کے, اس کا کیا مطلب ہے, کس کہاں عام ہے, نام لے کے بتا رہے ہیں میری نہ کرو, فلاں کی نہ کرو, فلاں کی نہ کرو, یہ فلاں فلاں شخص ہے کہ نہیں, شخص ہے میرے بھائی. اگر یہ فرماتے بھائی تقلید کسی کی بھی نہ کرو حرام ہے تم پر, بات ختم تھی. جب کسی کا نہیں لفظ نہیں کسی نے استعمال کیا, امام ابو حنیفہ اپنے شاگرد کو یہ کہتے کہ میری بات ہر بات نہ لکھو, میری بات ہر بات نہ لکھو, کیونکہ وہ پتہ تھا, کیونکہ شاگرد ہیں, ان کا علم آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچ رہا ہے, ان کے شاگرد بھی آ رہے ہیں, آہستہ سے علم پھیلتا رہے گا, لوگ یہ علم لیں گے, جب لوگ یہ علم لیں گے پھر یہ نہ ہو کہ قرآن حدیث کو چھوڑ دیں اسی اور میری ان فتاوا کو تھامے رکھیں, ان سے یہ بھی ثابت ہو فإذا صح الحديث فهو مذهبي, اگر حدیث صحیح ثابت ہو جو میرا وہی مذہب ہے, میرا وہی راستہ ہے جو حدیث کا راستہ ہے, جو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میں کیا آج احناف نے اس کو اپنایا؟ اگر آپ واقعی مقلد ہیں تو پورے امام صاحب کی پوری بات کی تقلید کیوں نہیں کرتے, امام صاحب کی پوری بات کیوں نہیں مانتے, ادھوری مانتے, ادھوری چھوڑ دیتے, جہاں پر حدیث آتی آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے بغیر کسی اعتبار سے, بغیر کسی وجہ کے, کیونکہ امام صاحب کول سے ٹکرا اسی حدیث منسوخ ہے, تو امام صاحب کے قول کو کیوں نہیں اپناتے آپ؟ اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا وہی مذہب ہے, حدیث کو اپنا لینا, میرے قول کو نہ لینا, یہ بالکل بے بنیاد بات ہے کہ اگر ایک, ہاں اگر یہ غلطی ہوتی شیخ حسین بن تیمیہ کی تو ان سے اور بھی غلطی, ہم کہہ دیتے ہیں ان کی اجتہادی غلطی ہے, یہ ہمارے لیے قابل اعتبار نہیں ہے, لیکن سارے ائمہ چار اماموں نے تقلید شخصی کی نفی تو کی ہے کہ عام تقلید کی نفی نہیں کی, محدثین نے اس کی نفی نہیں کی, اور آج کے دور کے علماء نے اس کی نفی نہیں کی, تو آج میں اس کی نفی کیوں کروں؟ میرے پاس کیا سند ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کرے کہ تو نے تقلید کو حرام کیوں نہیں کہا لوگوں کے سامنے, تقلید کا انکار کیوں نہیں کیا, میں کیا جواب دوں گا؟ کہ اللہ تعالیٰ یہی قول تھا فلاں عالم کا, فلاں عالم کا نام لے کے, بن باز کے, بن عثیمین کا, علامہ البانی کا, یہ قول تھا, اور آپ نے حکم دیا قرآن مجید میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, میں نہیں جانتا تھا, مجھے علم نہیں تھا, میں نے انہی اقوال کی قول کو لیا اور لوگوں کو جا کے بتا دیا, بچنے کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو آپ کہتے ہیں کہ تقلید کسی قسم ہر قسم کی تقلید حرام ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ جاتے ہیں, اب سوال ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں لوگوں کو کہا کہ ہر قسم کی تقلید حرام ہے, کیا جواب ہوگا آپ کا؟ کس نے آپ کو کہا ہے؟ کس عالم نے کہا ہے؟ قرآن کے ظاہر کو لے کر حدیث کے ظاہر کو لے کے بغیر کسی سلف صالحین کے راستے کو لیے ہوئے میں یہ کہوں کہ یہ قرآن کی آیت یہ فرماتی ہے؟ کیا میں اتنا بڑا عالم آ گیا ہوں کہ اس قرآن مجید کی آیت تفسیر خود اپنی مرضی سے بیان کروں اور سب علماء کے اقوال کو چھوڑ دوں؟ سب نے اجتہادی غلطی کی ہے, کیا یہ طریقہ درست ہے؟ تو یاد رکھیں جو سلف صالحین کا راستہ ہے اسی میں نجات ہے. آپ اپنی منمانی کرتے رہیں گے, ہو سکتا ہے کہ آپ آج بہت سے لوگوں کو خاموش کر دیں جو نہیں ماننا چاہتا. ایک شخص کہتا ہے کوا سفید ہے, آپ اسے 100 دلیل بیان کر دیں, دیکھو کوا جو ہے کالا ہے سفید نہیں ہے, کہتے نہیں میں نہیں مانتا. آپ اس کو کچھ منوا سکتے ہیں, خاموش اختیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہیں آپ ٹھیک کہتے ہیں جاؤ. لیکن جب بات دلیل کی آتی ہے تو پھر دلیل کو اپنانا چاہیے, جب بات علماء کی آتی ہے حق کی بات آتی ہے اس کو اپنانا چاہیے. اس کی دوسری مثال جو آج کل یہ مسئلہ پھیلا ہوا ہے, اور ہمارے شیخ صاحب بار بار یہ بات بیان کرتے ہیں, جو امت میں آج فساد ہے, قتل و غارہ شروع ہو گئی ہے, بم ہر جگہ بلاسٹ ہو رہے ہیں, خود کش حملے ہو رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں خود کش حملے جائز ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے حرام ہے. جو لوگ کہتے ہیں یہ جائز ہے اب جانتے ہیں وہ کون ہے؟ آپ کو کوئی معتبر عالم نظر نہیں آئے گا امت میں, معتبر عالم کی بات کر رہا ہوں میں. یہ فتویٰ کس نے دیا؟ کسی نے ایم بی اے کیا ہوا ہے اقتصاد میں, اکانومی میں, اس کا فتویٰ ہے. اسامہ بن لادن کیا ہے؟ کوئی دین کا عالم ہے؟ یا کسی ڈاکٹر کا فتویٰ ہے, ایم ایم غواہی ڈاکٹر ہے, اس کا فتویٰ ہے. وہ کہتے کہ خود کش حملے جائز ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں, جو لوگ یہ سمجھتے کہ یہ خود کش حملے جائز ہیں, قیامت دن اللہ تعالیٰ کا آپ کا سامنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے خود کش حملہ کیوں کیا تم نے, کیا کہے گا؟ بھئی میں نے فتویٰ بلادی کا فتویٰ میں نے لیا ہے, اس نے فتویٰ دیا تھا میں نے خود کش حملہ کر دیا, نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ آپ نے اکانومی میں کوئی سوال کرنا ہے اس سے کریں, وہ اہل علم ہے اس کا. حساب میں کتاب میں کوئی سوال کرنا ہے آپ اس سے کریں. ڈاکٹر صاحب نے سوال کرنا ہے تو مرض کے بارے میں پوچھیں, بیماری کے بارے میں پوچھیں. عام سے مسائل دیکھیں, عام سی بات ہے. اگر کوئی شخص ایک انجینئر ہے اور وہ مریض کا علاج کرنا چاہتا ہے, آپ اس کو اجازت دیں گے؟ کبھی نہیں اجازت دیں گے آپ. بھئی آپ انجینئر اپنا کام کریں, آپ مریض کو کیوں مارنا چاہتے ہو بھائی؟ یا ڈاکٹر کوئی بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنا چاہتا ہے اپنی مرضی سے, اس کو کیا پتہ بلڈنگ کیسے بنائی جاتی ہے, کل وہ گر جائے تو لوگ مر جائیں تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ لیکن شریعت میں جو جس کا دل چاہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے شریعت کے معاملے میں. آج شریعت یتیم ہو چکی ہے, کوئی روکنا ٹوکنا, جس کا دل چاہے فتویٰ دے دے. تو قیامت کے دن جب سوال ہوگا رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ تو نے خود کش حملہ کیوں کیا, میں نے بلادی کا فتویٰ لیا تھا. اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے سوال کرے کہ تم نے لوگوں کو منع کیوں کیا, میں کیا جواب دوں گا؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ علماء کے فتاوی تھے, ابن تیمیہ کا فتویٰ, ابن القیم کا فتویٰ, شیخ بن باز کا فتویٰ, ابن عثیمین کا فتویٰ, علامہ البانی کا فتویٰ, کہ اللہ تعالیٰ ان کی فتاوی سے میں نے لوگوں کو منع کیا کہ یہ حرام ہے جائز نہیں ہے. اور آپ نے ہی فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے کہ نہیں؟ کیا اہل ذکر شریعت میں بن باز بن لادن ہے اور غواہری ہیں؟ درب شریعت کے علماء اہل ذکر شریعت کے معاملے میں یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ساری زندگی وقف کر دی ہے قرآن اور حدیث کے علم حاصل کرنے میں اور لوگوں کو تک پہنچانے میں. واپس آتے ہیں اپنے درس کی طرف. ابھی تک تو مجھ پر اعتراضات تھے, میں اعتراض نہیں کرتا ہوں, لیکن ایک گزارش ہے, چاہے لوگ اس کو اعتراض کیوں نہ سمجھ لیں, ایک گزارش ہے میری طرف سے. المحند المفند میں جب انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ہم, پہلا پوائنٹ ہے کہ ہم فروع میں حنفی ہیں اور اصول میں اشعری ہیں, آگے جا کے صفحہ نمبر 220 میں یہ بیان کیا کہ ہم اصول اور فروع میں حنفی ہیں دونوں میں. اور میں نے یہ کہا تھا, کسی ساتھی نے سوال کیا تھا کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا, تو میں نے کیا جواب دیا تھا کہ یہ پرنٹنگ میں غلطی ہو سکتی ہے, اور اس بات کو ختم کر دیا. میں نے اعتراض نہیں کیا کسی پہ, لیکن حق بات یہ ہے جو میں نے دوسرے نسخے بھی دیکھے تو وہی لفظ موجود تھا. اگر پرنٹنگ کی غلطی ہوتی تو ایک نسخے میں ہوتی نا, دوسرے میں کیوں, تیسرے میں کیوں؟ تو میری یہ گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ اس کا مطلب کیا ہے. کبھی آپ کہتے کہ ہم فروع میں حنفی ہیں, اصول میں اشعری ہیں, اور کبھی آپ کہتے کہ ہم اصول اور فروع دونوں میں حنفی ہیں. اگر یہ پرنٹنگ کی غلطی نہیں ہوئی, اور حقیقتاً غلطی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس دو مختلف نسخے ہیں, ایک یہ نسخہ ہے عقائد علماء اہل سنت دیوبند المهند المفند, اور یہ دوسرا نسخہ ہے. دونوں نسخوں میں یہی بات موجود ہے. پہلے پوائنٹ ہے کہ ہم فروع میں حنفی ہیں, دوسرا ہے اصول میں اشعری ہیں, اور آگے جا کے یہ بیان کہ ہم اصول اور فروع دونوں میں حنفی ہیں. تو میری گزارش ہے, اعتراض نہیں ہے, گزارش ہے میری کہ اس کو درست کر لیں. اگر پرنٹنگ کی غلطی ہے اور بار بار یہ غلطی ہوئی ہے تو ابھی میری یہ گزارش ہے اس پرنٹنگ کو درست کر لیں. اگر جو آپ کی جب اس کو آپ پرنٹ کریں تو آگے جا کے آپ اس کو درست کر لیں کہ ہم فروع میں حنفی ہیں, یا اصول اشعری کو نکال دیں اور اصول فروع دونوں میں حنفی ہیں. ایک بات تو ہو نا, دونوں میں تضاد ہے,